عبد الرحمن بن القرطبي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمسك الناس أنك قريب أو عبير سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے اور پھر مجھے ارشاد فرمایا, یہ انداز ہے مضمون کو سامنے والے کی نظر میں اہم ظاہر کرنے کا, کہ جو مضمون اب میں بولنے جا رہا ہوں یہ مضمون نہایت اہم ہے, نہایت قابل توجہ ہے, اس بات کی طرف مخاطب کو آمادہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں کندھے پکڑ لیے, گویا ان کو پورے طور پر متوجہ فرمایا اور مضمون کی اہمیت کا استحضار کروایا اور پھر ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی ہوا کرتے ہیں, اس طرح دنیا میں رہو. اب تو اجنبی بھی اپنائیت کی طرح ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی کی طرح رہو یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح رہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح ہوئے تو شام کا انتظار مت کرو, یعنی موت کا استحضار کروانا چاہتے ہیں کہ صبح ہو تو شام نہیں, کہ شام آوے پھر میں یہ کروں میں یہ کروں, نہیں, ہو سکتا ہے کہ شام آنے سے پہلے موت آ جاوے, اور شام آوے تو صبح کا انتظار مت کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر صبح آنے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جاوے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ, جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور اپنی تندرستی سے وہ چیز لے لو جو بیماری کے اندر تم کو کام آئے. تندرستی کے زمانے کے اندر تم ایسے کام کر لو کہ جو بیماری کے اندر بھی تمہیں کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو. آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے, آدمی تندرستی کے زمانے کے اندر جو اعمال کا اہتمام کرتا ہے, نوافل, سنن, کثرت ذکر, تلاوت, اور بیماری کے زمانے میں اگر وہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے ہوئے اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اب اس نے تندرستی کو غنیمت سمجھ کر جو نیکیاں کی, بیماری میں اگر نہ کر سکے تو مفت میں اس کو ثواب مل جائے گا. دنیا کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ تندرستی کے زمانے کے اندر کچھ کما لو حلال روزی, کہ بیماری کے زمانے میں جب تم کما نہ سکو تو تمہارا گزران اس کے ذریعے عافیت سے چلتا رہے. اسی طریقے سے علمی اعتبار سے بھی ہے کہ تندرستی کے زمانے کے اندر علمی مواد, علمی مضامین جمع کر لو, کہ اگر بیماری کی وجہ سے کثرت سے مطالعہ نہ کر سکو تا تو تندرستی کے زمانے کا مطالعہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو جاوے تو ہر اعتبار سے اس میں عموم نکل سکتا ہے. بیماری آگے آ سکتی ہے, اس لیے صحت میں نیک اعمال کر لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو کہ آگے موت آنے ہی والی ہے, اسی لیے ابھی سے تیاری کر لو کہ مرنے کے بعد جو ہے کیا چیز آدمی کو کام آئے گی. یادوں کے اجالے اپنے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے یادوں کے اپنے ہمارے ساتھ رہنے دو. پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جاوے. جی ایک لفظ ہے عمل, حمزہ میم دونوں کے فتح کے ساتھ. عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز کی امید رکھنا جو انسان کی نظر کے اندر محبوب اور پسندیدہ ہو. جو چیز ہمارے نفس کو طبیعت کو محبوب اور پسندیدہ ہو اس کی امید اور آرزو کرنا یہ عمل کہلاتا ہے. جیسے کہ آدمی کو لمبی عمر کی آرزو لگی رہتی ہے, مالداری کی آرزو لگی رہتی ہے, اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لگی رہتی ہے. رجا تمنا یہ ہو گیا عمل, اور یہ تمنا کے قریب قریب ہے. البتہ تمنا اور عمل کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ عمل ایسی آرزو کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سبب پہلے سے پایا گیا ہو, اس کی آرزو اور امید لگائے بیٹھنا. اور تمنا کہتے ہیں ایسی چیز کی آرزو اور امید جس کی پہلے سے کوئی سبب پایا نہ گیا ہو. کہ میں نے 5,000 روپیے اس کاروبار میں لگائے ہیں تو مجھے 5-1 کروڑ تو آنے کی امید لگی ہوئی ہے. اب یہ ایک سبب ہے کہ 5,000 روپیے لگائے ہیں تو اس پر امید بن کے بیٹھے ہیں کہ 5-1 کروڑ تو آ ہی جائیں گے اس کے اوپر. اور ایک ہے بلا سبب کہ گیپ سے آنے ہی والا ہے, کہیں سے بھی کوئی سبب نہیں. تو دو طرح کی امیدیں انسان کو لگی رہتی ہیں. تو ایک دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے عمل کی, انسان کا ارادہ کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اور وہ چیز ایسی ہو کہ اس کا حاصل کرنا ممکن ہو. جس چیز کا حاصل کرنا ممکن ہو تو اس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یہ عمل کہلاتا ہے. پھر اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوئی, فوت ہو گئی, تو اس کو کہیں گے بست تمنائے کے خاک شدہ, میری سینکڑوں تمنائے مٹی میں مل گئی. تو حاصل نہ ہو تو پھر اس پر تمنا کا عنوان لگ جائے گا. یہ بھی ایک تعریف بعض حضرات نے کی ہے. انسان کی لامحدود تمنائیں ہیں, اور یہ دنیا ایسی فانی اور کمزور ہے کہ انسان کی لامحدود تمناؤں کو پورا کرنا یہ انسان کے بس کی بات, دنیا کے بس کی بات نہیں ہے. دنیا محدود فانی اور انسان کی آرزوئیں لامحدود, تو دنیا اتنی کمزور ہے کہ انسان کی لامحدود تمناؤں کو پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. انسان کی آرزوں اور تمناؤں کو تو بس آخرت ہی پورا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بس میں ہے ہی نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت یعنی انسان کا نیچر پرکرتی ایسی بنائی ہے کہ اس میں امیدیں امڑ امڑ کر کے آتی رہتی ہے. اگر کوئی دیندار ہوگا تو دینی اچھی امیدیں اس کے دل کے اندر امڑتی رہتی ہے. کوئی دنیا پرست ہوگا تو دنیا کی امیدیں اس کے دل میں مچلتی اور جو ہے ابھرتی رہتی ہے. لیکن انسان کی طبیعت اور فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر تمنائیں اور امیدیں بھری پڑی رہتی ہے. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ تمنائیں امیدیں اور آرزوئیں انسان کی فطرت اور مزاج کے اندر نہ ہوتی تو پھر انسان ناکارہ ہو جاتا اور اس کی حرکت یا تو دھیمی پڑ جاتی یا معطل ہو جاتی. انسان جو دنیا میں نقل و حرکت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, محنتیں کرتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے, سعی کرتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے امیدیں اور آرزوؤں کا دل دماغ میں آتے رہنا. اگر یہ امیدیں اور آرزوئیں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں نہ رکھتے تو انسان کی یہ دوڑ دھوپ نقل حرکت جد و جہد سعی کوشش یا تو دھیمی پڑ جاتی یا تو بالکل معطل ہو جاتی. اسی لیے اللہ نے بڑی حکمت سے یہ امیدیں انسان کے مزاج میں رکھی. اب یہ ہے کہ وہ ان امیدوں کو اور آرزوؤں کو آخرت کی طرف اس کا رخ پھیر دیوے یا کہ دنیا کی فانی چیزوں کی طرف کرے. یہ انسان کی اپنی بات ہے. جس آدمی نے اپنی امیدیں آرزو آخرت کے ساتھ جوڑ دی, دینی کاموں کے ساتھ جوڑ دی, تو یہ آدمی فلاح یاب ہو جاتا ہے. اور جو اپنی امیدیں اور آرزو دنیا سے وابستہ رکھتا ہے تو یہ آدمی ناکام اور خاسر نقصان میں پڑا رہتا ہے. شرا فرماتے ہیں کہ عمل آرزو امید فی ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کا رخ کس طرف کا ہے اس اعتبار سے اس کے حسن اور برائی کا فیصلہ کیا جائے گا. اگر یہ انسان کی امیدیں اور آرزوئیں دین اور آخرت کے متعلق ہے تو اس کا حسن ہونا یہ ثابت اور مسلمہ چیز ہے, اور اگر اس کا رخ دنیا ہے تو اس کا مذموم اور برا ہونا یہ ثابت چیز ہے. پھر شراح نے ایک بہت اچھی اس کے اوپر مثال لکھی کہ ہمارے اکابرین جو کتابوں کی تصنیف اور تالیفات کی بڑی بڑی امیدیں قائم کی, اسی کی بنیاد کے اوپر تو یہ کتابوں کے ذریعے علم لوگوں کو منتقل ہوا. اگر ان کے دل و دماغ کے اندر یہ امیدیں نہ آتی تو پھر ان کے علوم انہی کے دور تک محدود ہو جاتے, اور کاغذ قلم کے حوالے ہو کر کے کتاب کی شکل میں بعد والی امتوں تک نہ پہنچتے. تو کہا یہی امیدیں تھی کہ جس نے ان کے لیے اور بعد والی امت کے لیے علم کا ایک فیض جاری فرما دیا. اس لیے انسانوں کو آخرت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں اونچی آرزوئیں اور اونچی تمنائیں قائم کرنی چاہیے کہ میں بھی دین کا یہ کام کروں گا, فلاں کام کروں گا, ایسے عزائم کرو اور اس کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کرو. یہ بہت ضروری ہے, اس کے اوپر اللہ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں. اب بعض لوگ پہلے سے ہی ایسی امید بنا کے بیٹھتے ہیں, بھائی کیا کرو گے دورے کے بعد, کیا کرو گے, کہیں مکتب میں جگہ ڈھونڈ لیں گے, بیٹھ کے سوٹی ککھڑائیں گے, پڑھائیں گے بچوں کو, بہت اچھا امید ہے, کون اس سے منع کرتا ہے؟ اس سے بڑی بڑی امیدیں بنا کہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, تصنیفی کام کروں گا, اشاعت دین کا کام کروں گا, احیاء سنت کا کام کروں گا, اعلی کلمۃ اللہ کا کام کروں گا, یہ تصنیفی تالیفی درسی تدریسی کام کروں گا. تو اس سلسلے کی امیدیں آرزوئیں یہ بڑی اچھی چیز ہے. اب یہاں آیت کریمہ کا حوالہ دے رہے امام بخاری رحمہ اللہ, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. جو آدمی جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو آدمی کامیاب ہو گیا, یعنی نجات پانے والا سمجھا جائے گا. اور دنیا کی زندگی یہ تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے یوں استدلال کیا کہ دنیا کی زندگی جب ایک محض دھوکے کا سامان ہے تو پھر دنیا کے متعلق عمل اور امیدیں قائم مت کرو, اس لیے کہ خود دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. تو دنیا کے متعلق عمل اور امیدیں قائم کرو گے تو وہ بھی ایک محض دھوکا اور فریب کی چیز ہوگی, اس لیے دنیا کو مقصود مت بناؤ. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی مال بیچنے کے لیے نکلیں گے تو اس میں جو عیب ہوگا وہ عیب چھپائیں گے اور مال کی خوبیاں بیان کریں گے. اب جب مال کی خوبیاں مشتری سنے گا تو وہ شوق و رغبت سے اس چیز کو خرید لے گا. اس چیز کو خریدنے پر آمادہ کرنے والی چیز اس کے لیے اس مال کی خوبیاں ہیں, لیکن اس کے جو عیب ہے وہ مشتبائے نے چھپا دی, سامنے والا دھوکے میں آ گیا اور اس نے خوبیوں کو سامنے رکھ کر خرید لیا. بعد میں اس کو خریدار کو پچھتانا پڑے گا. بس یہ ہے دنیا کی زندگی کا حال کہ اس کے اندر بے شمار عیوب اور نقص ہے. اب ایک آدمی اس کی رنگینیاں اور اس کی پرکشش چیزوں کے اوپر نظر کرے اور پھر دنیا کا خریدار بن جائے اور اس کے اندر جو عیب اور نقص اور کمی والا پہلو ہے اس کی طرف نظر اور دھیان نہ دیوے تو پھر انسان کو پچھتانے کا موقع آئے گا, پچھتائے گا بعد میں کہ میں نے صرف اس کی ظاہری رنگینیاں اور خوبیاں دیکھی اور میں نے اس کو جو ہے اپنا لیا, حالانکہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ فانی ہے, یہ دھوکے باز دنیا ہے, یہ عیب کی طرف تو میری نظر ہی نہیں گئی. تو گویا کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے, اسی لیے اس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ مت کرو. دوسری آیت لائے, ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے, اور یہ ایمان کی دعوت دینا محض ان کی خیر خواہی پر مبنی تھا کہ حضور ان کے خیر خواہ تھے کہ لوگ جہنم سے بچ جائے جنت میں آ جائے, اسی خیر خواہی کے اندر آپ ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. لیکن کافر لوگ اس خیر خواہی کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو دعوت دے رہے اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ہے, وہ یوں سمجھتے تھے ان ھذا لشیءٌ یراد, وہ یوں کہتے تھے کہ اس ایمان کی دعوت کے پیچھے ان کی کوئی مراد چھپی ہوئی ہے, کوئی ان کا باطل مقصد چھپا ہوا ہے, وہ یوں سمجھتے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کے پیچھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. لیکن حضور کی خیر خواہی کو یہ کافر لوگ سمجھ نہیں سکے، اسی لیے ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے تو قلب اطہر کے اوپر بڑا غم سوار ہوتا تھا. اس لیے باری تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اسی تسلی کے اندر یہ بات فرمائی، ذرہم، چھوڑ دو نبی ان لوگوں کو ان کے حال کے اوپر. نبی جی ان کافروں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، چھوڑے رکھو ان کو ان کے حال کے اوپر. یا کولو، کھاتے پیتے رہے، کھا پی کے موج مزے کرتے رہے. وَيَتَمَتَّعُ، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. جتنی ان کو عمر اور زندگی دی گئی ہے اتنی زندگی وہ دنیا کی چیزوں سے فائدے اٹھاتے رہے. اس کے اندر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا کی فانی لذتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس میں منہمک رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، خیالی منصوبے ان کو غفلت کے اندر ڈال رکھے. خیالی منصوبے، دنیا کے لمبے لمبے پلان، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے، یہ ان کو مشغول رکھے، غفلت میں ڈالے رکھے. چونکہ جب دنیاوی لمبے لمبے مشغول منصوبے ہوں گے تو دین اور آخرت سے انسان غافل ہوتا ہوا چلا جائے گا، غفلت کے اندر انسان پڑتا چلا جائے گا. اسی لیے دنیا کے لمبے لمبے پلان منصوبے یہ مومن کی شان نہیں ہے. دنیا مقصود بھی ذات نہیں ہے. دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت بنانا سیکھو، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کمانا سیکھو. قارون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا گیا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر کما لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تیرا کتنا حصہ ہے وہ بھول مت جا. تو اس کی طرف ایک مومن کو توجہ دلائی گئی. یہ خیالی منصوبے زیادہ تر آخرت سے غفلت کا ذریعہ ہے، زیادہ تر آخرت سے غفلت کا ذریعہ ہے. اسی لیے انسان خیالی منصوبوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے، بہت بچا بچا کر کے رکھے. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبہ، یہ انسان کا حال ہے. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبہ، یعنی اس کی نظر تو دنیا پھیلانے میں اور دنیا کے چکروں میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہر دن ہر قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبہ، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ جا رہا ہے آخرت کی طرف اور دیکھ رہا ہے دنیا کو. اس لیے فرمایا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ دنیا کے رات دن کے شغل انہماق اس کا کیا نتیجہ نکلا. آخرت سے محرومی، جنت سے محرومی، نجات سے محرومی، اس کی شکل کے اندر تمہیں نتیجہ ملا. جی
قال علي رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنونا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعدته.
سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں، دنیا منہ پھرا کر کے چلی جا رہی ہے، دنیا منہ پھرا کر کے چلی جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو منہ پھرا کے چلی جا رہی ہے اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جو سامنے سے آ رہی ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ یہ تعجب ہے انسان کے اوپر کہ جو دنیا تم سے منہ پھرا کے چلی جا رہی ہے اسی کی طرف تم متوجہ ہو رہے ہو، اور جو آخرت تمہارے لیے سامنے سے آ رہی ہے اس کی طرف تمہارا کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس سے تم منہ پھرائے ہوئے ہو۔ لہذا جو تم سے منہ پھرا کے دنیا جا رہی ہے تم بھی اس سے منہ پھراؤ، جو آخرت سامنے سے آ رہی ہے تم اس کا استقبال کرو، اس کی تیاری کرو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ بیٹے کا مطلب ہے یہاں محبون، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں۔ بنون کا دوسرا ترجمہ ہے دنیا کو بھی لازم پکڑنے والے ہیں آخرت کو بھی لازم پکڑنے والے ہیں، لہذا تم آخرت کو لازم پکڑنے والوں میں سے بنو، آخرت سے محبت کرنے والوں میں سے بنو، اور آخرت کی طرف توجہ اور دھیان دینے والوں میں سے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کو محبت کرنے والوں میں سے مت بنو، دنیا کی طرف توجہ کرنے والوں میں سے مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اسی لیے کہ آج دنیا کے اندر عمل کرنا ہے، یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آئندہ کل آخرت آئے گی وہاں حساب ہی حساب ہوگا اور وہ عمل کرنے کا مقام نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابھی عمل کرنے کے دار میں ہو، عمل کرو۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ، یہ ثُمَّ تُرَدُّونَ آوے اس سے پہلے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عمل کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ بالآخر اللہ کے بارگاہ میں تمہیں لوٹایا جائے گا، پہنچایا جائے گا۔ جی اب یہ چونکہ فمنزو زیہ والی آیت آئی تھی اس کی مناسبت سے امام بخاری لائے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کی عادت شریفہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں یا تشریح کرتے ہوئے کوئی آیت آئے گی تو اس کا مناسب موافق جو لفظ قرآن میں اور جگہ آیا ہوگا وہ بھی لاتے ہیں۔ جی
الانسان اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امره وهذه خطط الصغار الاعراض فان اخطاهم هذا نهشه هذا وان اخطاهم هذا نهشه هذا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں بنائی۔ دیکھیے دنیا، موت، انسان کی آرزوئیں، ان سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط اور نقشہ بنا کر کے سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ دنیا اور موت اور آخرت ہے, اس کو باقاعدہ سمجھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اولاً تو حضور نے چار خط کھینچے, یعنی چورس بنایا, اسکوائر بنایا, چوکور بنایا, چار خط کھینچے, اور پھر درمیان کے اندر ایک لمبی لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکلی ہوئی تھی. پھر اس کے اوپر چھوٹے 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 خط لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی جو منتہی ہوتی تھی یہ درمیان والی لکیر سے, اس جانب سے جو وسط یعنی درمیان کے اندر تھی. بلائیے صاحب کشف بزرگ ہے, کیسے بنانے کا دیکھو اس کا طریقہ, بورڈ نہیں ہے ورنہ بورڈ پہ بنا دے دیں, یہ کاغذ پر بنا دیتا ہوں آپ دیکھ لو پھر اس کو. یہ ہے اولن چار, یہ ہے چار خط پہلے کھینچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر ایک خط درمیان کے اندر کھینچا لمبا جو اس چار سے باہر نکلا ہوا تھا, ایک خط باہر نکل گیا چوکور میں سے, پھر بیچ کے اندر چھوٹے چھوٹے خطوط بنائے, جو درمیان والے خط کے اوپر پہنچ رہے تھے اس سے لگ رہے تھے, اس انداز کے خطوط بنائے درمیان کے اندر. اس کے بعد کیا فرمایا یہ خط بنانے کے بعد, فقال ہذا انسان, ہذا یعنی یہ جو پورا ایک چوکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے بیچ والا, جو خط بیچ والا کا یہ دائرہ یہ انسان ہے, دیکھو یہ لکھ دیتے ہیں, اور یہ چاروں طرف جو ہے یہ اس کی زندگی ہے یا موت جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں, محیط یا ہاتھ, اس میں فاعل یا ماضی دو میں سے ایک کہا راوی کو شک ہے, اور جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے یہ انسان کی امیدیں اور آرزوئیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ انسان کی مختلف پیش آنے والی چیزیں ہیں. دیکھو اس طریقے سے بنا, ادھر آ جاؤ دیکھو, اس کا انسان, اجل, اعراض, اور عمل, یہ اس طرح ایک چوکور بنایا دیکھا مربع, پھر بیچ میں ایک لکیر بنائی جو باہر نکلی ہوئی تھی, اور چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی جو اس وسط والی لکیر پر منتہی ہو رہی تھی. کہ یہ جو ہے انسان کی موت ہے جو چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئی ہے, یہ انسان کی آرزو ہے جو زندگی کے دائرے سے بھی باہر نکلی ہوئی ہے, کہ دائرہ حیات یہاں پورا ہو جاتا ہے لیکن امیدیں کتنی بار نکلی ہوئی ہیں, کہ ابھی تو اتنے بنگلے بنانے کے ہیں, ابھی تو مرسڈیز کار لی, اب رولس اینڈ رائس کار لینے کی باقی ہے, یہاں تک امیدیں بڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف آراز یعنی مصائب و احوال ہیں. اب یہ مصائب و احوال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مسلسل لگے ہوئے مصائب و احوال ہیں, کہ ایک مصیبت ختم ہوئی تو دوسری, دوسری ختم ہوئی کہ تیسری, تیسری ختم ہوئی کہ چوتھی, کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا پایا تو دوسری, ہو سکتا ہے کہ اب دوسری میں پھنس کے موت تک پہنچ جاوے, ہو سکتا ہے کہ اس سے نجات پا کے تیسرے میں جاوے اور تیسرے میں پھنس کر موت تک پہنچ جاوے. تو یہ ہے انسانی زندگی کا کل خلاصہ. اس میں یہ موت اور زندگی کا دائرہ ہے اور امید زندگی کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے پیش آنے والے مختلف آراز مصائب اور احوال ہے. یہ باقاعدہ خط بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. لہذا امید کا دائرہ جو ہے نا اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اس سے باہر اندر ہی محدود رہنا چاہیے. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ آخر. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال کے ذریعے سے جو ہے سمجھایا کہ یہ جو انسان کی زندگی میں مختلف حوادثات رات دن پیش آتے رہتے ہیں, اگر یہ مشکلی سے چک کے باہر نکل گیا تو دوسری مشکلی کے اندر وہ پھنس جائے گا. یعنی ایک مشکلی ایک حالت سے انسان بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے, دوسری سے نکل گیا تو تیسری کے اندر پھنس جاتا ہے. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد یہ انسان کی زندگی میں آراز حوادثات مشکلات مصائب لگے لپٹے ہوئے ہیں. اگر انسان اس سے نہیں مرا تو دوسری سے مرا. لہذا انسان کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور بلا موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ اچھی امید دین کے متعلق آخرت کے متعلق قائم کرنی چاہیے. انسان دنیا کی امیدیں کم رکھے, تمناؤں کی کائنات کو زیادہ نہ سجاوے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور دنیاوی تمنائیں باقی رہنے والی ہے, اسی لیے اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑے. ہاں اگر آدمی دنیاوی دینی اعتبار سے کوئی اچھی امیدیں قائم کرے, عزائم اور ارادے کرے, اس کی کوشش بھی کرے, پھر وہ تکمیل تک نہ پہنچے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے مطابق اس کے لیے اجر ثواب کا معاملہ فرمائیں گے. کہ میرے بندے کی یہ آرزو تھی, یہ امید تھی, یہ کوشش بھی تھی لیکن وہ کر نہیں سکا, تو اللہ اس کے مطابق انشاءاللہ اجر سے بندے کو نوازیں گے. جی
به قال حدثنا مسلم قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه اطعمه.
اسی روایت کو یہاں تھوڑا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط کھینچے, لکیریں بنائی اور فرمایا, یعنی ایک لمبی لکیر, چھوٹی لکیریں, اس طرح کی خطے لکیریں بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے نا, یہ انسان کی آرزوئیں ہیں, اور یہ جو چھوٹی لکیر ہے نا, یہ انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. کہ زندگی چھوٹی اور امید لمبی, تو اس کو یوں بھی آپ تعبیر کر سکتے کہ ایک سیدھی لکیر چھوٹی کھینچی, اس کے پڑوس میں دوسری لکیر لمبی. کہ یہ چھوٹی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی, اور یہ بازو والی لمبی ہے یہ انسان کی آرزوئیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ خط کھینچ کر حضور نے سمجھایا. فبینما ہوا کذالک, انسان اسی حالت میں رہتا ہے. اس جا اہل خط الاقرب, تو نزدیک والا خط یعنی لکیر آ جاتی ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی دنیاوی آرزوؤں کے پلاؤ میں وہ گھومتا رہتا ہے، اسی حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ آرزوئیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. کہتے ہیں کہ اس طرح کی امیدیں جو خالص دنیا سے تعلق رکھتی ہوں مضموم ہیں، تمام لوگوں کے لیے مضمون ہیں، مضموم ہیں، لیکن اہل علم جو علمی اور دینی تمنائیں اور آرزو رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب اور پسندیدہ ہے. جی
باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
ابھی ایک نیا ترجمۃ الباب قائم کیا، یہ بھی حدیث شریف سے لیا ہوا جز ہوا ہے یہ ترجمۃ الباب بھی. پس منظر سمجھیے ذرا سا اس ترجمۃ الباب کے قائم کرنے کا. قیامت کے دن انسان عذر بہانے کریں گے، فطرت ہے انسان کی عذر معذرت بہانے طبیعت میں شامل ہے. اب یہ قیامت کے دن بھی اس کی کوشش کریں گے، یعنی جب اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو کہ تو نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا تھا، ایمان والوں کی پکڑ ہو کہ عمل صالح کیوں نہیں کیا تھا، عمل صالح والوں کو پوچھا جائے کہ جتنے کرنے تھے اتنے کیوں نہیں کیے، تو یہ کیا بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، کاش کہ ہمیں موقع وقت زندگی عمر ملتی تو ہم بہت کچھ کر ڈالتے، بہت سارے نیک کام کر ڈالتے، بہت سارے اعمال صالحہ انجام دیتے. یہ انسان محشر میں عذر کر سکتا ہے. اب اس کا عذر رہے ہی نہیں اور عذر پیش کرنے کا موقع ہی نہ رہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس آدمی کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی تو اب اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا عذر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکے گا، اللہ آپ نے مجھے زندگی نہیں دی تھی، اگر آپ زندگی دیتے نے تو میں یہ ایسے ایسے ویسے ویسے کام کر کے دکھلاتا. تو کہا 60 سال کی عمر مل گئی نہیں تو اب عذر زائل ہو گیا، کہ 60 کی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی پھر بھی تو نے جو ہے کام نہیں کیا. تو اس عذر کو باب افعال میں لے گئے تو آپ کو معلوم ہے افعال کی خاصیت سلب ماخذ، اس لیے یہ معنی یہاں پر کریں گے کہ عذر انسان کا سلب ہو جاتا ہے 60 سال کی عمر کے ملنے کے اوپر. اسی لیے انسان کو 60 سال کی عمر ہوئی بھائی اب استغفار کرو، اطاعت میں لگ جاؤ، پورے طور پر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پورے طور پر جو ہے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. تو 60 سال یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ انسان نیک کام کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ لمبا عرصہ گویا اس کو دنیا میں مل گیا. اسی لیے کہ دوسری روایتوں میں اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان بتلائی گئی، گویا کہ 60 ہو گئی تو اللہ کی طرف سے جتنا موقع وقت گنجائش ملنی چاہیے تھی مل گئی، پورا ہو گیا. اب جو بھی 60 کے اوپر جائے گا وہ نفع میں رہے گا، اور 70 کے اوپر جانے والا ڈبل نفع کے اندر رہے گا، کیونکہ 60 کے لیے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پھر آیت لائے اس مضمون پر استدلال کرنے کے لیے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. جب بے ایمان لوگ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ اگر آپ ہم کو عمر دیتے یا جنہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہیں کیے وہ اللہ کے سامنے عذر کریں گے. اللہ کاش کہ آپ ہم کو عمر دیتے تو ہم بھی بہت ساری خیرات انجام دے دیتے. تو ان کو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو بھی نصیحت حاصل کرنا ہو اس عمر میں نصیحت حاصل کر لے. اب اس آیت میں نعمرکم سے کتنی عمر مراد ہے؟ تو ایک قول کے مطابق 18 سال کی عمر مراد ہے, یعنی بلوغ کی عمر مراد ہے. اس لیے کہ بہت سے فقہاء کرام کے قول میں بلوغ کی عمر 18 سال ہے. تو اس عمر کے اندر انسان سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, عقل مضبوط ہو جاتی ہے, سمجھ مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے جس کو بھی 18 سال کی عمر مل گئی اب اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہا کہ اللہ کچھ کرنے کا موقع ہی ہم کو تو نہیں ملا. ارے 18 سال کی عمر دی تھی, بہت کچھ تم کر سکتے تھے, ہم نے تم کو عمر دے کر مکلف بنا دیا تھا. اور دیکھیے کم عمری کے حساب بھی کم. اب اس عمر کے اندر آپ لوگ اگر خدا نہ کرے صاحب ترتیب نہیں ہے اور صاحب ترتیب بننا چاہے تو کتنا آسان. اس لیے کہ ابھی کوئی زیادہ دن گزرے نہیں ہے کہ آپ پر نماز فرض ہوئی, تو یاد کر کے جو کچھ قضا وغیرہ باقی ہو اس کی تلافی کر کے بہت آسان ہے صاحب ترتیب بننا. اب ایک آدمی 50 سال کی عمر کے بعد ارادہ کرے تو اس کو کتنا لمبا حساب آئے گا پھر پچھلی نمازوں کی قضا وغیرہ صاحب ترتیب بننے کے واسطے. اس لیے کم عمری کے اندر حساب کتاب ٹھیک ٹھاک کرنا بھی بہت کم اور آسان, جتنی عمر بڑھے اتنا حساب بڑھے. اسی لیے ایک کال یہاں 18 سال کی عمر کا رکھا گیا. دوسرے کال کے اندر عمر سے مراد ہے 40 سال کی عمر, کہ جس کو 40 سال کی عمر مل گئی اللہ کی طرف سے اس کا عذر مکمل ہو گیا. بہت سے سلف کے واقعات نقل کیے گئے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں اہل مدینہ کا معمول تھا کہ جس کی بھی 40 سال کی عمر ہو جاتی تھی وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیتے تھے کہ اب سونے کا زمانہ گیا, اب جو ہے جاگنے کا زمانہ آ گیا, یعنی اب آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاؤ. 40 کی عمر ہو گئی, بہت کچھ کما لیا, کھا پی لیا, اب اللہ کی عبادت میں مستعد ہو کر آخرت کی تیاری کرو. تیسرا قول ہے 60 سال کی عمر, جس کا یہاں پیش کی ہوئی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. چونکہ 60 سال کی عمر میں انسان اپنی زندگی کی ایک بہت آگے کی منزل کو پہنچ چکا ہوا ہوتا ہے. بعض فقہا بعض شرا فرماتے ہیں کہ عمر سے مراد یہاں وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان کے بال سفید ہو جائے, جس عمر میں بھی سفید ہوئے. بعضوں کو نزلے کی وجہ سے جلدی سفید ہو جاتے ہیں, بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ 60 کے بعد بھی ایک بال سفید نہیں ہوتا ہے. تو کہا جس عمر کے اندر جو ہے بال سفید ہو جائے وہ عمر آیت کریمہ کے اندر مراد ہے کہ ہم نے تم کو عمر دے دی, اب عذر ختم. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنا ہو تو حصیت حاصل کر لیتا. دوسری چیز کیا ہوئی, وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا, یعنی تمہیں آخرت کی غفلت سے چوکنا کرنے والا بھی آ گیا. یہ کون ہے نذیر جو تمہیں غفلت سے چوکنا کرتا ہے؟ نمبر ایک, بعض مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو مراد لیا ہے، چونکہ حضور بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، کہ ہم نے ہمارے نبی تم کو چوکنا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھیج دیے تھے، اسی لیے نذیر سے مراد آخری نبی۔ نمبر دو، بعضوں نے نذیر سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے، اسی لیے کہ قرآن انسانوں کو جہنم سے ڈرانے والے مضامین بتلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر ڈرنے کے مضامین بیان کرتا ہے، اس لیے نذیر سے قرآن بھی مراد لیا گیا ہے۔ نمبر تین، نذیر سے مراد جن سے نذیر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو غفلت سے نکال کر کے انابت اللہ اور توجہ الاخرت کرنے کا ذریعہ بنے، وہ سب نذیر کہے جائیں گے۔ نمبر چار، اقارب اور رشتہ داروں کی موت، یہ بھی نذیر ہے کہ رشتہ دار مر گئے، اسی لیے وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے نا کہ موت کا فرشتہ کسی کی موت پر رونے والوں کو کہتا ہے، یہ میں کوئی آخری مرتبہ تھوڑا ہی آیا، مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے، یہ آمد میری ہو گئی، بار بار مجھے آنا ہے، تم کاہے کو روتے ہو، جانے والا تو چلا گیا، اب تم تمہاری زندگی کی تیاری کرو کہ جب میں تم کو لینے آؤں گا تو تم کس حال میں میرے سامنے آؤ گے۔ تو نذیر کے ایک معنی اقابر، اپنے اقارب کی موت ہے۔ نمبر پانچ، گموم اور حموم، گموم اور حموم یعنی مختلف قسم کے غم، ہم، فکر، یہ پیش خیمہ ہیں بڑے غم اور ہم موت کے واسطے۔ نمبر چھ، پوتے نواسوں کا آنا، یہ بھی نذیر کہا گیا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ ہمیں دادا بن گیا، نانا بن گیا، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نذیر ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آ گئے یہ تو۔ اور ساتواں قول یہ ہے کہ نذیر سے مراد ہے بال کی سفیدی۔ وجاءکم النذیر، جی
قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن علي بن محمد بن الزفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه فعبره ابن اجلان وابو حازم عن المقبوري۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم عنا جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے عذر کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جس کی موت مؤخر کی گئی یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 60 سال کی زندگی ملی، بس عذر ختم ہو گیا، بانا اس کا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر کافر مراد نہیں ہے، بے عمل مسلمان یا بد عمل مسلمان مراد ہے، کہ ان کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتا، اے اللہ یہ عمر ملتی، یہ زندگی ملتی تو میں یوں کرتا، تو کرتا، جی۔
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكافر شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل۔
سبحان الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی بڑا بوڑھا بن جاتا ہے لیکن دل تو برابر جوان ہی رہتا ہے. انسان بڑا بوڑھا بن جاتا ہے لیکن دل تو جوان ہی رہتا ہے. کیا تعبیر کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے متعلق, کہ دو چیزوں کے متعلق انسان کا دل جوان ہی رہتا ہے, بڑے بوڑھے ہو جائیں گے لیکن دل میں دو چیزوں کی آرزوئیں تو ہمیشہ جوان رہے گی. دو خصلت, دو عادت کے بارے کے اندر, نمبر ایک فی حب الدنیا, دنیا کی محبت کے بارے میں, وطول العمل اور لمبی عمر کے بارے کے اندر, کہ عمر لمبی ہوئے, زندگی لمبی ہوئے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 1000 سال بھی اگر عمر مل جائے تو وہ ان کو عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے. یعنی اگر ایمان نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے, تو طول عمر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی نہیں ہے. طول عمر ہو, حسن عمل ہو, تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن طول عمر اور گناہ کے ساتھ ہو تو یہ تو انسان کے لیے بڑی بد نصیبی کی چیز ہے. جی
وحدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمة رضي الله عنهم وبه قال حدثنا مسلم.
یہ جو سند لائے ہیں امام لیس کے حوالے سے, اور اس کے اندر حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سے جس روایت کا حوالہ دیا, اس کے الفاظ کیا ہے؟ قلب الشیخ شاب على حب اسنتین, کہ ایک بڑے بوڑھے آدمی کا دل بھی جوان رہتا ہے دو چیزوں کی محبت کے بارے میں, طول الحیات لمبی زندگی کے بارے میں, وحب المال اور مال کی محبت کے بارے میں. تو اس سند کی روایت کے یہ الفاظ ہے. اور یہ مشاہدے کی بھی چیز ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے لیکن حب دنیا بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, اور عمر اور میری لمبی ہو اور لمبی ہو یہ چاہت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے کے اندر, اور دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دور رہنا یہ مانگا اللہ سے. اس لیے من کل دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. ہماری ساری فکر, سوچ, جد و جہد, اس میں ساری بڑی فکریں دنیا دنیا کی نہ ہو جائے, اور ہمارا منتہا علم دنیا دنیا نہ ہو جائے. اس لیے کہ فکر آخرت سے وابستہ ہو, دنیا سے وابستہ نہ ہو. رات دن لوگ فکروں میں رہتے ہیں, ٹینشنوں میں رہتے ہیں, کہیں پیسے نکلوانے ہیں کے ہیں, کہیں کسی کے پھنسانے کے ہیں, کہیں سے یہ لینا کہیں سے وہ لینا, کہ یہ انسان کی فکر نہ بنے, بڑی فکر بنے آخرت کے متعلق. جی
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة رحمهم الله.
یہ پہلا جو ہے نا باب سمیع یسمعو سے ہے, یاد رکھنا, کبیرا یکبرو. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کروم یکرم سے. پہلے کے اندر مراد لیا گیا ہے لمبی عمر, اور دوسرے کے اندر مراد لیا گیا ہے بڑا ہونا. کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمر بڑی ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزوں کی محبت اس کے اندر بڑی ہوتی جاتی ہے. تو عمر بڑھے گی اور دو چیزوں کی محبت بھی عظیم ہوتی چلی جائے گی, بڑی ہوتی ہوئی چلی جائے گی. ایک ہے مال کی محبت اور دوسری ہے عمر کے لمبا ہونے کی محبت. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز اپنی جان ہوا کرتی ہے, لہذا انسان اپنی جان کے باقی رہنے کی سب سے زیادہ چاہت رکھتا ہے کہ میری جان باقی رہے. اور جان کیسے باقی رہے گی؟ عمر کے ذریعے باقی رہے گی. اور عمر باقی رکھنے کے لیے مال بھی چاہیے, سب ایک دوسرے سے مربوط چیزیں ہیں. لہذا جیسے جیسے دنیا سے کچھ کر کے جانے کا وقت آتا جاتا ہے تو عمر کی محبت بڑھتی ہے, اور عمر کی محبت کے نتیجے میں مال کی محبت بھی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے. جی, اب یہ جو لائن تعلیق رواہ شعبت ان قطع دیتا, یہ سند میں انقطاع کے وہم کو ختم کرنے کے لیے لایا ہے, اس لیے کہ حضرت قتادہ کا مدلس ہونا یہ حضرات محدثین کے نزدیک پہچانی ہوئی بات ہے. اور پھر انہوں نے یہاں ان ذکر کیا, لیکن حضرت شعبہ جو ہے مدلسین سے روایت نقل نہیں کرتے جب تک ان کو یقینی طور پر یہ بات معلوم نہ ہو کہ انا سے آگے بڑھ کر سیما میں شامل ہے, تبھی یہ روایت نقل کرتے ہیں. اس لیے رواہ شعبہ کے کر کے بتلا دیا کہ اگرچہ یہاں حضرت قتادہ سے انا ہے لیکن اس کی وجہ سے انقطاع نہیں ہے, چونکہ حضرت شعبہ سیما کی تصریح پر ہی روایت نقل کرتے ہیں. اس لیے حضرت شعبہ کا قتادہ سے نقل کرنا یہ انقطاع کے وہم کو ختم کرنے والا ہے. جی,
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله.
اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے. کسی بھی عمل کے اندر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو. دیکھیے, اللہ کی رضا کے لیے بندہ جب عمل کرتا ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ خلوت کے اندر ہوگا تو بھی اسی لگن دھن اور توجہ کے ساتھ وہ کام کرے گا, چونکہ وہ تو رضا الہی کے لیے کر رہا ہے. جب رضا الہی کے لیے کر رہا ہے تو کوئی ایک آدمی یا دس آدمی یا سو آدمی دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو جو عمل محض اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ہوگا وہ عمل اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہوگا, پسندیدہ ہوگا, اور وہ عمل نیک کہلانے کے قابل ہوگا, جس میں ریا نہ ہو, سمعہ نہ ہو, شہرت طلبی نہ ہو, پبلسٹی نہ ہو, نام وری نہ ہو, نام چمکانا نہ ہو. اس طرح کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. اور دیکھیے, انسان جب خلوص سے کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے اس عمل کو مشہور کر دے, تو انسان کتنی بھی چھپ چھپا کر عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کی کائنات میں شہرت ہو جاتی ہے. یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے. اسی لیے انسان اخلاص سے کوئی عمل کرے پھر بھی شہرت ہو جائے, تو اس کو کہا گیا تلک عاجل بشرا للمؤمنین، کہ ایک ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نقد بشارت ہے، کہ اس نے تو شہرت چاہی نہیں تھی، اس نے تو خالص اللہ کے لیے عمل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو مشہور فرما دیا اپنی طرف سے، اس نے کوئی تدبیر نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی عمل کو مشہور کرنے کی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے عمل کو مشہور کر دیا گیا. اب دیکھیے بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عمل کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کو اللہ کو مشہور کرنا تھا، تو صدیوں کی صدیاں گزرنے کے بعد بھی مشہور ہے اور صبح قیامت تک مشہور رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل مبارک. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے عمل کرنے کی برکت. جی فیہ سعدن کا کیا مطلب؟ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو کتاب الجنائز کے اندر گزر چکی ہے، جس کا مضمون یہ تھا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی صدقہ اور خیرات کرو گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. تو انفاق کے وقت کے اوپر تمہارا جذبہ، تمہاری نیت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی ہوگی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا کریں گے. جی
به قال حدثنا معاذ بن اشعر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مجدا مجها من دار كانت من دارهم.
یہ روایت پہلے تفصیل سے گزری ہے، یہ بہت کم عمر میں تھے اور اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی، وزعم محمود انہ اقل، اور حضرت محمود ابن ربیع کو یہ خیال ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مکان کے اوپر تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے لیے ان کے گھر میں ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی نکلوایا، پھر اس سے حضور نے وضو فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی کی ڈول سے لے کر محمود ابن ربیع کے منہ کے اوپر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے اندر یہ عمل کیا تھا، تو ان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. اسی روایت میں آگے چل کر جو مضمون آتا ہے وہ ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط رکھنے والی چیز. جی
قال سمعت عقبان بن مالك الانصاري يقول احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لن يوافي عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار.
حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا، یہ پہلے انصاری، پھر بعد میں قبیلے بنو سالم کے ایک فرد بن گئے تھے، ثم احد بنی سالم، کہ میں نے حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنا، اور پھر حسین ابن محمد انصاری جن کا تعلق قبیلے بنو سالم سے تھا ان سے بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ قیامت کے دن اس کو پورے پورا اجر دیا جائے گا، لن یوافی ہے, کوئی بھی بندہ آئے گا قیامت کے دن جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا تھا, اور لا الہ الا اللہ کہنے میں اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی, تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. بس اتنا ہی رکھو.